شریم مشرقین کا حسین قبول کیجئے سنا دی رخ کر کے بقیہ مومن نے صدا دی تشریف لائے فرشے شیخ بچ گیا
فقال إني أخاف الله ورجل تصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تصدق بيمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله. شب جمعة ہے, شب رحمت, شب مغفرت, شب دعا اور شب مناجات اور شب امام حسین ہے. تمام شہداء اسلام کی درجات کی بلندی کے لیے, تمام مظلوم کربلا کے عزاداران جو دنیا سے گزر گئے ان کی درجات کی بلندی, ان کی مغفرت, خصوصاً آپ حضار کی اموات کی مغفرت کے لیے اور کوئٹہ کے شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے سب مل کر باواز بلند صلوات. حضرت رسالت میں آپ کا فرمان ہے, اس روایت کو صحیح بخاری نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے اور اسی طریقے سے ہماری مستند کتابوں میں یہ روایت موجود ہے, علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں, اور اسی طریقے سے میزان الحکمہ میں بھی یہ روایت موجود ہے. سرور کائنات نے فرمایا قیامت کے دن ہر انسان حیران ہو, پریشان ہو, غم زدہ اور مضطرب ہوگا, مگر سات گروہ ہیں وہ خدا کے عرش کے سائے کے نیچے انتہائی سکون کے ساتھ, انتہائی اطمینان کے ساتھ ہوں گے. انہیں کسی قسم کی پریشانی, کسی قسم کی ٹینشن اور کسی قسم کا اضطراب لاحق نہیں ہوگا. وہ عرش الہی کے سائے میں انتہائی سکون, انتہائی اطمینان کی حالت میں ہوں گے. یہ پیغمبر کا فرمان ہے, سبعتن فی ظل عرش اللہ یوم القیامہ لا ظل الا ظلہ. سات گروہ ہیں میرے امت میں سے, فی ظل عرش اللہ یوم القیامہ, وہ عرش الہی کے نیچے خدا کے رحمت کے سائے میں ہوں گے, انتہائی سکون اور اطمینان میں. اس دن لا ظل الا ظلہ, کوئی سایہ نہیں ہے, ہر طرف پریشانی ہے, ہر طرف وحشت ہے, دہشت ہے, سوائے سائے پروردگار کے, سوائے رحمت کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں, کسی کو نصیب نہیں ہے. سات گروہ خدا کے عرش الہی کے سائے میں وہ ہوں گے. کون ہے عزیزو وہ سات گروہ؟ وہ خوش نصیب لوگ جن پر خدا نے اپنے رحمت کا سایہ کیا ہے. اس بے چینی اور اضطراب اور پریشانی کے دن وہ انتہائی سکون کی حالت میں موجود ہے. فرمایا سب سے پہلا گروہ امام عادل, وہ معصوم ہستیاں جنہوں نے خود عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ رفتار کیا ہے, زندگی گزاری ہے اور لوگوں کو عدالت کی دعوت دی ہے, روز زمین پر عدل کو نافذ کیا ہے, ظلم کو مٹایا ہے, جور کو مٹایا ہے اور دنیا سے ظلم اور فساد اور جور کے خلاف قیام کرتے رہے اور خود لوگوں کو عدل اور انصاف کی دعوت دیتے رہے. جس کی زندگی میں عدالت ہے, جس کی زندگی میں انصاف ہے, جس نے کبھی ظلم نہیں کیا, نہ دوسروں پر ظلم کیا, نہ اپنے نفس پر ظلم کیا, نہ اپنے گھر والوں پر ظلم کیا, نہ معاشرے میں کسی اور انسان پر ظلم کیا. ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کا حق کھائیں, کسی دوسرے کے حق کو ضائع کریں, معاذ اللہ کسی کو قتل کر دیں, صرف یہی ظلم نہیں ہے. روایات میں, آیات قرآنی میں ہر گناہ کو ظلم کہا گیا ہے. اسی وجہ سے شب جمعہ میں ہمارے لیے حکم ہے, یہ بہت زیادہ اس آیت کو پڑھا جائے, ظلم تو نفسی. امیر المومنین نے یہ جملہ پڑھا ہے دعائے کمیل میں, ظلم تو نفسی. قرآن پاک میں یہ آیت ابو البشر نے, حضرت آدم نے پوری بشریت کو یہ دعا تعلیم دی ہے, یہ حضرت آدم و حوا کی دعا ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور ہماری ہے یہ دعا در حقیقت, لیکن انبیاء کی زبانی رب العزت نے ہمیں یہ دعا تعلیم دی. یہ دعا پڑھا کرو, ہمیشہ پڑھا کرو, اور گڑ گڑاتے ہوئے, روتے ہوئے یہ دعا پڑھو, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگارا ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, معصیت کر کے, عصیان کر کے اپنے نفس کو جہنم کی طرف بھیجا ہے, عذاب کی طرف بھیجا ہے. ہر گناہ عزیز و ظلم ہے, آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا, یہی وجہ ہے قرآن پاک میں آیا ہے جہنمیوں کے بارے میں رب العزت نے فرمایا میں نے ان پر ظلم نہیں کیا. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. جو جہنمی جن کو جہنم میں ڈالے گئے ہمیشہ کے عقاب میں عذاب میں وہ جلیں گے اور فریاد کریں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا, خدایا ہمیں جہنم سے نکالا جائے تاکہ ہم عمل صالح کریں, تاکہ ہم عبادت کریں. ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ ہم تیری عبادت کر کے, اطاعت کر کے اور اپنی آخرت کو بنا کے آ جائے. سورہ مبارکہ فاطر کی آیت ہے, بڑی خوبصورت آیت ہے. جتنے بھی جہنمی ہیں, جتنے بھی لوگ جہنم میں چلے گئے, سب کی یہ فریاد بلند ہوتی ہے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل قال اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. جہنمی کہتے ہیں خدا یا پروردگار ہماری زندگیاں بگڑ گئیں, اب ہمارے جسم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں, ہمیں ذرا ایک دنیا میں بھیج دیں تاکہ ہم تیری توحید کو مان لے, پیغمبر کی رسالت کو مان لے, امیر المومنین کی امامت کو مان لے, رائے حق پر زندگی گزاریں, عبادت کریں, اطاعت کریں, نعمل صالحا عمل صالح کریں, بہترین عبادت کریں اور جنت بنا کے دوبارہ پھر ہم آ جائیں آخرت کی طرف. خدا کی طرف سے انہیں جواب آتا ہے اولم نعمرکم, کیا تمہیں زندگی نہیں دی تھی, عمر نہیں دی گئی تھی کہ تمہیں عبادت کا فرصت نہیں ملی؟ اولم نعمرکم, عمر نہیں دی گئی, زندگی نہیں دی گئی. ما يتذکر فیہ من تذکر, جو عبادت کرنا چاہے عبادت کر سکتے تھے, جو جنت بنانا چاہے بنا سکتے تھے. اور ہم نے تمہارے لیے انبیاء نہیں بھیجے, وجاءکم النذیر, تمہیں ڈرانے والے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لو, اپنے آپ کو خطا سے بچا لو, معصیت سے بچا لو. اگر خدا نائستہ تو نے معصیت کی, گناہ کی, رب العزت کی نافرمانی کی تو تو نے اپنوں پر ظلم کیا اور نہ آپ کو خود نے جہنم میں ڈالا. وجاءکم النذیر, تمہارے پاس ڈرانے والے آئے لیکن تم نے نہ زندگی سے استفادہ کیا نہ انبیاء کی باتوں پر عمل کیا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر, بس تم جہنم کی آگ کو چکھتے رہو. جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, اپنے آپ کو جہنم میں ڈالا ہے, میں نے ان کو جہنم میں نہیں ڈالا, ما ظلمہم اللہ, خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا, ان کو جہنم میں نہیں ڈالا, ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, خود جہنم میں اپنا آپ کو بھیجا ہے. جو انسان نماز ترک کرتا ہے وہ اپنا آپ کو جہنم میں ڈال دیتا ہے, جو زکات نہیں دیتا ہے اپنا آپ کو جہنم میں ڈالتا ہے, جو آل محمد کی نافرمانی کرتا ہے, پیغمبر کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا, در حقیقت وہ اپنے لیے جہنم کا گڑھا کھود رہا ہے. وما ظلمهم الله, توجہ کرے, وما كان ربك بظلام, تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا, ما يظلم احدا, وہ عادل ہے, کسی پر ظلم نہیں کرتا. اگر کسی کو اگر جہنم میں بھی بھیجا ہے تو عدل کے مطابق انصاف کیا ہے, اس لیے کہ اس نے اپنے لیے جہنم بنایا تو یہ اس کا انجام یہی تھا, وہ اپنے اعمال کا پاداش پا لیا ہے. لہذا جنت میں جانے والے اپنے لیے جنت کو بنا لیتے ہیں, اپنے لیے بہترین درجات کو بنا لیتے ہیں. لہذا پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن سائے عرش الہی میں رہنے والوں میں سے سب سے پہلا گرو وہ ہے جس نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے, پوری زندگی عدل کے ساتھ, بچوں کے ساتھ عدالت کے ساتھ پیش آیا ہے, گھر والوں کے ساتھ عدالت کے ساتھ پیش آیا ہے. پیغمبر کا فرمان ہے اگر کوئی بیوی کو اپنا نام نفقہ نہیں دیتا, اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتا, پیغمبر کا فرمان ہے سب سے بڑا ظالم ہے وہ انسان جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے, اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا. لہذا بچوں پر بھی ہم ظلم کرے تب بھی ظالم ہے. فرمایا وہ شخص سائے عرش الہی میں رہیں گے جس نے نہ بچوں پہ ظلم کیا، نہ بیوی پہ ظلم کیا، نہ لوگوں پہ ظلم کیا، نہ اپنے اوپر ظلم کیا، جس نے کوئی معصیت نہیں کیا، اس نے اپنے ساتھ بھی انصاف کیا، معاشرے کے ساتھ بھی انصاف کیا. یہ سائے الہی کے زیر سائے عرش الہی رہیں گے. اور دوسرا کون ہے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ. انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، معصوم ہستیوں کے ساتھ عرش الہی کے سائے میں رہیں گے وہ صالح نوجوان، وہ نیک نوجوان جس نے اپنی جوانی کو خدا کی اطاعت میں گزاری، خدا کی عبادت میں گزاری. خواہشات نفسانی اسے معصیت کی طرف لے جا رہی تھی، لیکن اس نے اپنے خواہشات کو کنٹرول کیا، ہمیشہ اپنی جوانی کو عبادت الہی میں، اطاعت الہی میں گزار دی. رب العزت کہتا ہے تو جوان ہے، صالح ہے، میرے انبیاء کے ساتھ تو بھی عرش الہی کے سائے میں رہو. شاب نشا فی طاعت اللہ، وہ نوجوان عرش الہی کے سائے میں رہیں گے جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت اور عبادت میں گزاری. میرے عزیز نوجوانوں، دین مقدس اسلام میں جوانی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جوانوں کی عبادت کی بڑی فضیلت ہے، اور بڑا فخر کیا ہے پیغمبر نے، ائمہ طاہرین نے نیک جوانوں کے اوپر، ان کی پاکیزہ جوانی کے اوپر. یہاں تک سنی اور شیعہ روایتوں میں آیا ہے رب العزت وہ نوجوان جو خواہشات نفسانی کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے اور خدا کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزار دیتا ہے، فرشتوں کی محفل میں، ملائے اعلیٰ میں، عرش الہی میں رب العزت اس جوان کی جوانی پر فخر کرتا ہے، مباحات کرتا ہے، جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آیا، جو خواہشات نفسانی میں گمراہ نہیں ہوا. دنیا کے ہزاروں ذرائع وسائل اس کو گمراہ کر رہی تھی، دنیا کی ساری طاقت اس کی جوانی کو بگاڑ رہی تھی، لیکن کسی کی گمراہی میں نہیں آیا. اس نے اپنی جوانی کو، اپنے شباب کو خدا کی اطاعت میں گزار دی. جبین نیاز کو ہمیشہ خدا کی بندگی میں گزارتا رہا. یہ پیغمبر کا جملہ ہے، ان اللہ یباہی بالشاب فی الملائکہ وقال انظروا الی عبدی ترک شہوتہ لاجلی. ملائکہ مقربین کو فخر کرتے ہوئے رب العزت کہتے ہیں اے میرے فرشتو، تم ذرا اس جوان کی طرف دیکھو، اس جوان کی طرف نگاہ کرو، روئے زمین پر اس جوان کی طرف نگاہ کرو جو نماز شب کے لیے اٹھے ہیں، جوانی کی نیند کو چھوڑ دیا ہے، خواہشات نفسانی کو چھوڑ دیا ہے. ہزاروں خواہشات نفسانی اس کے سامنے آتی رہی، جب بھی خواہشات سامنے آئی ترکہ لاجلی، اس نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا میرے رضا کے خاطر. میرا رب ناراض ہوگا، میرے خالق ناراض ہوگا. یاد رکھو اے فرشتو، یاد رکھو اے ملائکہ، آج اس جوان نے میری خواہش کے مطابق، میرے رضا کے لیے اس نے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا ہے، شہوتوں کو چھوڑ دیا ہے. خدا کی قسم قیامت کے دن اس کی جو رضا ہوگی اسے میں انجام دوں گا. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اپنے آپ کو اتنا بلند کرو اے جوانوں، اتنا بلند کرو، خدا تم سے پوچھے گا اے جوان، تو نے اپنی جوانی کو عزاداری میں صرف کیا، تو نے اپنی جوانی میں قوم کے لیے خدمت کیا، ماں باپ کے لیے خدمت کیا، اطاعت والدین میں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے، قوم کی خدمت کرتے ہوئے. ابھی ہمارے ہزاروں نوجوان ہیں، یقیناً ان کو استراحت کی ضرورت ہے. اسکاؤٹس میں خدمت کرتے ہوئے، عزاداری میں خدمت کرتے ہوئے، عزیزوں ان نوجوانوں کی قدر کرنا. قوم کی حفاظت کرتے ہیں، ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، دین کی حفاظت کرتے ہیں ان نوجوانوں کے ذریعے سے. ہمارے نوجوان ہمارے مذہب میں محفوظ ہے، ناموس سکون میں ہیں، ہماری آزاداریاں بہترین طریقے سے ہمارے شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ تیرے ڈیوٹی دے رہے ہیں. وہ اپنے سکون کو، اپنے وقت کو آزاداری کے لیے، قوم کی ملت کے لیے، خدمت کے لیے. یہاں سے عزیزان گرامی توجہ کریں، ہمارے لیے یہ انتہائی فخر کی بات ہے. ہمارے نوجوان سب سے زیادہ مذہبی ہے، ہمارے نوجوان سب سے زیادہ فداکار ہے، سب سے زیادہ ایثار کرنے والے کتنے نوجوان آزاداری پر جانوں قربان کر چکے ہیں۔ آپ جائیں شہداء میں، قبور شہداء کی طرف دیکھیں، اکثر ہمارے نوجوانوں کی تصویریں ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں قوم کے لیے، ملت کے لیے، مذہب کے لیے قربان کیا ہے۔ لہذا عزیزو یہی وجہ ہے اس وقت پوری کائنات کی میڈیا، پوری کائنات کی طاقت اتنا سرمایہ خرچ کر رہی ہے دنیا والے، اتنا ڈالر خرچ ہو رہا ہے، اتنا یورو خرچ ہو رہا ہے، پوری کائنات کی میڈیا سب فوکس ہے جوانوں کو بگاڑنے کے لیے۔ یوٹیوب کا پورا پورا پروگرام پلاننگ جوانوں کو اپنے جال میں پھنسانا ہے، فیس بک کا پورا پلاننگ جوانوں کو اپنی طرف دعوت دینا ہے۔ دنیا کی تمام ذرائع، حتی ہمارا خود پاکستان کی میڈیا، اتنی فحاشیاں ہیں، اتنی اوریانیاں ہیں۔ ابھی جوان ہے، خواہشات نفسانی رکھتے ہیں، وہ جذبہ رکھتا ہے، وہ طاقت ہے، توانائی رکھتے ہیں، وہ خواہشات سے لبریز ہیں۔ لیکن عزیزو پیغمبر نے فرمایا وہ جوان جس نے خواہشات نفسانی پہ کنٹرول کرتے ہوئے نکاحوں کو چکایا، جس نے خواہشات پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنے جوانی کو بچایا، رب العزت اسے وہ تمغہ دیتا ہے، وہ تحفہ دیتا ہے، تو نے جب اتنا پاکیزہ رکھا اپنے آپ کو، آؤ آج میں تمہیں پاکیزہ انبیاء کے ساتھ زیر عرش الہی جگہ عطا کرتا ہوں۔ لہذا میرے نوجوانوں اپنی جوانی کی قدر کریں۔ جناب آوازر سے کہا تھا، یا آوازر اغتنم خمسا قبل خمس، اے آوازر پانچ چیزوں کی قدر کرو دوسرے پانچ چیزوں سے پہلے۔ ان میں سے سب سے پہلے فرمایا شبابک قبل حرامک، اپنی جوانی کی قدر کرنا۔ جوانی بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے، تمہاری طاقت اور توانائی اپنے کمال کو ہے، تمہاری بینائی اور بصارت کمال کو ہے، کمر کی طاقت کمال کو ہے، ٹانگوں کی طاقت، ہاتھوں کی طاقت کمال کو ہے۔ ایک دن وہ آئے گا تمہاری آنکھیں ضعیف ہو چکی ہوگی، تمہارے کمر جھک چکا ہوگا، تمہارے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہوگا، تم چل نہیں پا رہے ہوں گے۔ لہٰذا یہ جو تمہاری جوانی کی طاقت ہے، یہ جوانی کی قوت ہے، اے آوازر خدا کی عبادت میں گزار دینا۔ اگر تو نے اپنے جوانی کو خدا کی عبادت میں گزار دی تو یہ جوانی فنا نہیں ہوئی، بقا کا راستہ اختیار کر لیا، ہمیشہ کے لیے باقی رہا۔ تیری جوانی نے خدا کی خوشنودی کو پایا، تیری جوانی نے جنت کو پا لیا۔ اغتنم خمسا قبل خمس، سب سے پہلی چیز شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرنا۔ عزیز نوجوانوں ہمارے بوڑھوں سے پوچھیں، عربی میں شعر آیا ہے فیا لیت الشباب یعود لنا فاخبره بما فعل المشیب، جب بوڑھا چپ جاتا ہے سارے دردوں تکلیفوں پریشانیوں میں، ساری بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، اے کاش میری جوانی پلٹ کے آتی، اے کاش میری جوانی کی وہ طاقتیں، وہ لذتیں، وہ بہار زندگی پلٹ کے آتی تو میں جوانی کو خبر دیتا میرے بڑھاپے نے مجھ پر کتنا ظلم کیا۔ حیالِ تشباب یعود لنا یومن، ایک دن کے لیے اگر میری جوانی پلٹ کے آ جائے تو میں میری جوانی سے کہوں گا تو نے تجھے مجھ سے رخصت کیا، مجھے چلی گئی میری زندگی کو چھوڑ کر، اب تیرے جانے کے بعد میرے ساتھ بڑھاپے نے کیا ظلم کیا۔ لہذا نوجوانوں یہ جوانی رہے گی نہیں، آپ کی جوانی چند سالوں کے لیے، چند مدت کے لیے، مختصر لمحے کے لیے ہے، اس جوانی کی قدر کیجئے۔ اس جوانی کو خدا کی عبادت میں، اہل بیت کی مذہب میں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الشاب الذی افنا شبابہ فی طاعت اللہ، خدا اس نوجوان سے بہت محبت کرتا ہے، خدا کو اس نوجوان سے بہت پیار ہے، افنا شبابہ فی طاعت اللہ، جس نے اپنی جوانی کو، اپنے شباب کو خدا کی اطاعت میں، ماں باپ کی خدمت میں، قوم و ملت کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جوانی کو فنا کر لیا ہے۔ اس کی جوانی ماں باپ کی خدمت میں گزری، اس کی جوانی خدا کی عبادت میں گزری. رب العزت ایسے جوانوں سے بہت پیار کرتا ہے، لہذا فرمایا ان سات گروہوں میں سے وہ نوجوان بھی ہے جس کی جوانی عبادت میں گزری، اور خدا ایسے جوانوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. عزیزان گرامی، میں آگے بڑھوں گا، اس حدیث کو آگے بڑھانا ہے. یاد رکھیں عزیزو، دین اسلام آگے بڑھا ہے، دین کو رونق ملی ہے، دین کو طاقت ملی ہے، دین کو شباب ملی ہے، شباب کی وجہ سے، جوانی کے ذریعے سے، جوانوں کے ذریعے سے مذہب دین اسلام جوان ہوا ہے. اگر جوانہ نے کربلا نہ ہوتے، جوانہ نے بنی ہاشم نہ ہوتے جن کے لیے مظلوم کربلا نے فرمایا لا اجد اصحابا اوفا من اصحابی، جتنے وفادار جوان مجھے ملے، کس کو ملا ہے؟ علی اکبر جیسا جوان، کس کو ملا ہے؟ قاسم جیسا جوان، کس کو ملا ہے؟ عباس جیسا با وفا جوان، ایسے جوان مجھے ملا. ان جوانی کی طاقت نے کربلا کو وفا کیا، کربلا کو قائم کیا، اور کربلا نے اسلام کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا. لہذا آج اگر اسلام میں دم ہے، اسلام میں طاقت ہے، ان کربلا کی جوانوں کے ذریعے سے جنہوں نے اپنی جوانیاں امام وقت کے قدموں میں فدا کر لیا، انہوں نے اپنے خون کو، اپنے جان کو امام وقت پر قربان کر کے کائنات کے جوانوں کو بتا دیا، دیکھو تیری جوانی علی اکبر کی طرح گزرے، تیری جوانی قاسم کی طرح گزرے، تیری جوانی عباس کی طرح گزرے. جب تک عباس زندہ تھا، خواتین انتہائی سکون کی نیند سو رہی تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی. یہی وجہ ہے مجھے یہ جملہ اچانک یاد آ گیا، جناب زینب جب ابو الفیل عباس رخصت کے لیے آئے تو جناب زینب نے بیویوں کو خیمے میں جمع کی، اور خیمے میں جمع کر کے کہا میں نے تمہارے پردوں کی حفاظت کی ضمانت دی ہے، اب عباس جا رہا ہے، اب ہمارے پردوں کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. عزاداروں، مظلوم کربلا نے عباس کے سرانے پر جو مرثیہ پڑھا، یہ جملہ پڑھا سہارت ہی تنمت آئین و تسخرت اخرى، اے عباس وہ آنکھیں جن کو آج تیری وجود کی وجہ سے وہ بے چین تھے، سکون نہیں تھا، تیری طاقت کی وجہ سے، تیری ہمت کی وجہ سے آج وہ سکون کی نیند سوئیں گے، لیکن میری بیویاں اب فریاد کریں گے، اب تجھے یاد کریں گے. لہذا وہ جوان کی جوانی واقعاً قابل فخر ہے جو ماں باپ کی لباس سے سکون ہو، بہن کی لباس سے سکون ہو، بہن کا پردہ بنے، بہن کی عزت بنے. لہذا آپ کی جوانی اس انداز سے ہو، خدا ناہستہ کسی کی روایت سے ننگوار نہ ہو، ایسے چیزوں میں ہماری جوانیاں نہ گزرے جس کی وجہ سے قوم پر بات آ جائے، ماں باپ پر بات آ جائے، ماں باپ آپ کی جوانی پر فخر کر سکے، میرے جوان اتنا صالح ہے، اتنا نیک ہے، اس کی وجہ سے محلے میں سکون ہے، اس کی وجہ سے نوجوانوں کے لیے باعث فخر ہے. لہذا پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یحب الشاب الذی افنی شبابہ فی طاعت اللہ، ان نوجوانوں پر خدا فخر کرتا ہے، خدا ان کو دوست رکھتا ہے جنہوں نے اپنی جوانیوں کو خدا کی اطاعت میں، خدا کی عبادت میں، دین کی خدمت میں صرف کیا ہے، ایسے جوانوں پر خدا فخر کرتا ہے. بات آئی تو آپ کے سامنے ناز کر رہا ہوں، دنیا میں کوئی بھی انقلاب آیا ہو وہ جوانوں کے بغیر نہیں آیا. جتنے بھی مذہبی انقلابات آئے، سب سے عظیم انقلاب انقلاب حسینی ہے. مظلوم کربلا نے بھی انہی نوجوانوں کے ذریعے سے دین اسلام میں وہ عظیم انقلاب قائم کیا جو قیام قیامت تک آنے والی پوری نسلوں کے لیے باعث حیات اور باعث فخر و مباحات اسلام کی وقا کا راز بنا. اسی طریقے سے ہمارے مکتب اہل بیت میں ایک اور انقلاب بھی ہے، اس انقلاب نے بھی مکتب اہل بیت کو بہت فائدہ پہنچایا، پوری دنیا میں مکتب اہل بیت کو سرخ رو کیا، پھیل گئے اس کی طاقت سے، اس کی توانائی سے، اس انقلاب کی کامیابی سے ظلم کے دیوار ہل گئے، ظلم دہل گیا، پوری دنیا کے ظالمین کے ساتھ وہ انقلاب ٹکر لی. وہ عظیم انقلاب انقلاب اسلامی ہے، امام خمینی کے انقلاب کو معمولی انقلاب نہیں ہے، دنیا والے جیسے بھی کہیں، لیکن عزیزو حقیقت یہ ہے اس انقلاب کے ذریعے سے مکتب آل بیت کی حقیقت آیا ہوئی، طاقت آیا ہوئی. خود امام خمینی نے فرمایا تھا، میں امام حسین کے انقلاب سے روشنی لیتے ہوئے ما مثل حسین والد جنگ شدیم و مثل حسین پہ بھی روح قائم. جو اگر میں نے کوئی انقلاب کا ارادہ کیا ہے، جس طریقے سے میرے جد نے زمانے کے یزید کے خلاف قیام کیا اور زمانے کی یزیدیت کو مٹا کے رکھا، میں اپنے وقت کے یزید کو ڈبا دوں گا. اور یہ جملہ بار بار جو ہے نا بی بی سی انقلاب اسلامی کی سالگرہ اور اس کی کامیابی کے دنوں میں نشر کرتا ہے اور عجیب تبصرہ کرتا ہے. امام خمینی نے بہشت زہرا میں جب آیا تو یہ جملہ کہا تھا، من دولت اسلامی تعین میں کنم، من دولت اسلامی تشکیل میں دہم و دہان شعر خود میں کنم. ایک بوڑھا انسان ہے، اس کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ٹینک نہیں ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے. اگر ٹینک ہے تو شاہ کا ہے، فوج ہے تو شاہ کا ہے. پوری طاقت اور توانائی 2500 سالہ شہنشاہیت ہے اس کی. لیکن امام خمینی نے ایک جملہ کہا تو پوری عالمی میڈیا نے اس کو کوریج کیا اور اس کو سیو کر لیا. کہاں تک اس جملے میں طاقت ہے، توانائی ہے. کہا وہ 2500 سالہ شہنشاہیت کو میں ڈباؤں گا اور اسلامی حکومت تشکیل دے کے دنیا کو دکھاؤں گا. جب انقلاب اسلامی کامیاب ہوئی تو بی بی سی نے اس جملے کو نشر کیا، دنیا کے اندر یہ پہلا بوڑھا انسان ہے، بوڑھا ہونے کے باوجود اپنی طاقت پر، توانائی پر، جوانوں پر اتنا اعتماد تھا، حکومت تشکیل دینے کا وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو عمل کر کے 2500 سالہ شہنشاہیت کو ڈبو کے دنیا کو بتایا اسلام کی طاقت جاویدانی ہے. لیکن عزیزو ہمیں دیکھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کیسے یہ انقلاب کامیاب ہوا. آپ کبھی جاتے ہیں تو ضرور جانا، اس بندے حقیر نے 500 شہیدوں کے جنازہ اٹھایا، سب جوان تھے، سب جوان پھولوں کی طرح، جوانوں نے اپنی جوانیاں دی، ایسے ایسے جوان میزائلوں کے اوپر سو گئے. ان کے پاس کوئی ٹینک نہیں تھا، جہاز نہیں تھے، ان کے پاس اعتمی طاقتیں نہیں تھی، لیکن جوانی کی طاقت تھی، ایمان کی طاقت تھی. ہزاروں جوان قربان ہوئے اس انقلاب کو بچانے کے لیے، اس انقلاب کو کامیاب کرنے کے لیے. یہاں تک کہ یہ جب انقلاب کامیاب ہوا، حکومت اسلامی بنی، تو دنیا کی ظالم طاقتوں نے اس نوپا انقلاب کو ختم کرنے کے لیے، نابود کرنے کے لیے اس دیوانے صدام کو مسلط کیا اور صدام کو ساری توانائی دی، پوری طاقت دی، امکانات دیے. دنیا کے کرنل جنرل فوجی ماہرین اترے اور کہا کہ ہم زہر کو جا کے تہران میں ناشتہ کریں گے، اور بڑی طاقت کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ آیا. لیکن دنیا والوں کو دکھایا، ان کے خواب کو خواب میں ملا کے بتایا کہ اگرچہ دنیا کی طاقت ایک طرف ہے، دنیا کی توانائیاں ایک طرف ہے، سارے کرنل اور جنرل ایک طرف ہے، اس طرف امام خمینی کے نوجوان ہیں، چند جوان ہیں، ان کو کوئی جنگ کی کوئی تربیت نہیں ہوئی ہے، لیکن جوانی کی طاقت لے کر، شہداء کربلا کی طاقت لے کر، کربلا کی طاقت لے کر جب ان کے سامنے ٹھہر گئے تو ظلم کی دیواریں پاش پاش ہوئی، صدام درک ہو گیا، صدام کی حکومت نابود ہو کے رہ گئی، انقلاب اسلامی ابھی تک دنیا میں قائم ہوتا ہے. جوانوں کی طاقت کے ذریعے سے، جوانوں کی ہمت کے ذریعے سے ہزاروں جانیں دی مگر مذہب پر آ جانے نہیں دیا. لہذا عزیزو آپ کی جوانی سے مذہب کو طاقت ملے، مذہب کو رونق ملے، مذہب کو قوت ملے، تو پھر آپ نے کربلا کو سمجھا، پھر آپ نے کربلا کی جوانوں سے درس دیا. لہذا پیغمبر نے فرمایا دوسرا گروہ وہ لوگ ہیں جو جوان ہیں، اپنی جوانی کو راہ الہی میں صرف کرنے والے، وہ عرش الہی کے سائے میں رہیں گے. اور تیسرا کون ہے؟ فرمایا والرجل قلبه معلق بالمسجد، وہ لوگ بھی عرش الہی کے سائے میں رہیں گے. توجہ کر عزیزو، یہ میں نے سنی کتابوں کا حوالہ دیا، اہل سنت کا اجماع ہے صحیح بخاری میں جو روایت آ جائے وہ صحیح سند ہے، اور ہماری بھی معتبر کتابوں میں روایت موجود ہے، لہٰذا روایت از نظر سند معتبر روایت ہے. اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو مسجد میں گزارتا ہے، وہ اہل مسجد ہے، تین ٹائم مسجد میں آتا ہے، صبح کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے، ظہر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے، مغربین کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے، اہل مسجد ہے، اہل خانہ خدا ہے، اس کا دل مسجد میں ہے، اس کو سکون نہیں آتا اپنے گھر میں، اس کو مزہ نہیں آتا ہے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے، جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے تو خانہ خدا میں اللہ کے حضور میں نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے اپنی زندگی مسجد میں گزار دی، ہمیشہ اپنی عبادتیں مسجد میں گزار دی، رب العزت فرماتا ہے تو نے دنیا میں بھی میرے گھر میں میرے سائے میں زندگی کی، آؤ قیامت میں بھی عرش کے سائے میں تجھے جگہ عطا کرتا. لہذا عزیزو کوشش کرو اپنی مسجدوں میں نماز ادا کرنے کی، مسجدوں کو رونق دینے کی. مسجد خانہ خدا ہے، متعدد روایات میں آیا ہے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو گھر میں نماز نہ پڑھا کرو. لا صلاۃ لجار المسجد الا بالمسجد، مسجد کے ہمسایوں کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد کے اندر. ایسی نہیں عزیز و توجہ کرے، مولا کائنات کی پوری زندگی مسجد میں گزری ہے، یہ سنی تاریخوں میں بھی ہے، ہماری تاریخوں میں بھی ہے. امیر المومنین نے اپنی پوری زندگی خانہ خدا میں گزار دی، یہاں تک کہ علی کی زندگی کا آغاز بھی خانہ خدا میں ہوا، زندگی کے اختتام بھی خانہ خدا میں ہوا. علی دنیا میں آئے تو خانہ خدا میں آئے، دنیا سے گئے تو خانہ خدا سے گئے. کثیر میسر نشد ان سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت. ماننے والو، علی کی زندگی مسجد ہے، علی کی زندگی خانہ خدا ہے، یہ مولا کا فرمان ہے. اگر میرا رب مجھے قیامت کے دن اختیار دے دے، میرے مرضی پر چھوڑ دے، اے علی آج تیری مرضی ہے، جا کے جنت میں خلد بری کے اعلیٰ ترین درجات میں زندگی کرو، وہاں بیٹھ جاؤ، یا پھر خانہ خدا میں جا کے زندگی کرو. آپ کو میں اختیار دیتا ہوں مسجد میں بیٹھنا اور جنت میں بیٹھنا، دونوں میں سے ایک کو آپ انتخاب کرو. خدا کی قسم مولا کائنات نے فرمایا میں قیامت میں بھی جنت کو انتخاب نہیں کروں گا، مسجد کو انتخاب کروں گا. اس لیے کہ لأن فیہا رزق رب وفی الجنۃ رزق نفس، جنت میں بیٹھنے میں میری خوشی ہے، میری نفس کی خوشی ہے، مسجد میں بیٹھنے میں میرے خالق کی خوشی ہے، میں نے ہمیشہ اپنی رضا پر خدا کی رضا کو مقدم کیا. لہذا عزیزو امیر المومنین کی زندگی کا آغاز خانہ خدا ہے. تمام تاریخوں نے متفق لکھا ہے مولا کائنات جب خانہ کعبہ میں متولد ہوئے، پہلا کام جو مولا کائنات نے انجام دیا ہے وہ سجدہ کیا ہے، سجدے میں چلے گئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. خدا کی توحید کا اعتراف کیا، پیغمبر کی رسالت کا اعلان کیا، اپنی ولایت کا اعلان کیا، سجدے میں چلے گئے. اور سب سے اولین کام عزیزو یاد رکھو، امیر المومنین کی زندگی کا پہلا کام سجدہ ہے. علی کی زندگی کا آغاز خانہ خدا سے ہوا ہے، جو پہلا کام جو علی نے کیا ہے وہ سجدہ ہے. سجدے میں علی نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، زندگی کا آغاز سجدے سے ہوا، خانہ خدا سے ہوا، اور زندگی کے اختتام جہاں چراغ امامت گل ہو گئی، چراغ ولایت گل ہو گئی، امیر المومنین سجدے میں ہے. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، پہلا سجدہ تھا امیر المومنین کا. جبین نیاز کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، اسی وقت ضربت لگی اور اسی کی وجہ سے مولا کائنات کی شہادت ہوئی. عزیزوں کیا پیغام دیا علی نے آپ کو، کیا درس دیا علی نے آپ کو، بہت افسوس ہے عزیزوں ہم علی والے ہیں، علی کی زندگی سے ہم کتنا دور ہے. علی کی زندگی کا آغاز مسجد ہو, ہم مسجد میں ختم نہ رکھے. علی کی زندگی کا آغاز سجدہ ہو, کبھی ہمارا جبین نیاز سجدے میں نہ گرے. یہ علی کے ماننے والوں کی زندگی ہے, یہ علی کی سیرت ہے. عزادارو پوری کائنات کو علی نے یہ درس دیا ہے, تمہارا زندگی کا آغاز سجدہ ہونا چاہیے, زندگی کے اختتام سجدہ ہونا چاہیے. تمہارا زندگی کا ابتدا بھی خانہ خدا ہو, انتہا بھی خانہ خدا ہو. یہی وجہ ہے عزیزو, مولا کائنات کے بارے میں حضرت صادق آل محمد کا فرمان ہے, مولا نے ارشاد فرمایا, کان علی ابن ابی طالب یصلی کل لیلت الف رکعہ. امیر المومنین پوری زندگی کوئی رات نہیں سوئے. امیر المومنین کی زندگی میں ریکارڈ نہیں ہے کسی رات میں شب داری نہ کیا ہو, بارگاہ الہی میں مناجات نہ کی ہو. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو توفیق دے, خاص طور پر جو پڑھے لکھے افراد ہیں وہ مفاتیح جنان کا ضرور مطالعہ کرے. مفاتیح جنان باب اعمال مسجد کوفہ میں ہے, مناجات امیر المومنین, یہ امیر المومنین کی مناجات ہے. اللہم انی اسألک الامان یوم لا ينفع مال ولا بنون, اللهم اني اسالك الامانه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه, اللهم اني اسالك الامانه يوم لا تجزي والد عن ولده شيئا, اللهم اني اسالك الامانه يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. پروردگارا میں اس دن میں امان و پناہ چاہتا ہوں جس دن کسی کے لیے تیرے رحمت کے علاوہ پناہ نہیں ہے. اولاد اپنے ماں باپ سے فرار کریں گے, نہ اس دن مال کام آئیں گے, نہ اس دن اولاد کام آئیں گے. اس دن نہ کوئی انسان کے لیے توبہ اور پشیمانی کام آئے گی. خدا یا اس دن کی وحشت سے, اس دن کی پریشانی سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. یہ مولا کے جملے ہیں. اللہم انت الغنی وانا الفقیر, انت القوی وانا الضعیف, انت الباقی وانا الفانی, انت المولا وانا العبد. میرے پروردگار تو باقی ہے میں فانی ہوں, تو قوی ہے میں ضعیف ہوں, پروردگار تو مولا ہے میں تیرا عبد ہوں. انت الباقی وانا الفانی, تو باقی ہے ہمیشہ رہنے والی ذات تو ہے اور میں فانی ہوں. اس کے بعد ارشاد فرمایا, اللہم انت العزیز وانا الذلیل. بارگاہ الہی میں یہ علی کی مناجات ہے عزیزو, اور عجیب جملہ ہے, الہی طاعتی قلیل و معصیتی کثیر. خدا یا میری عبادتیں بہت کم ہیں, میری معصیتیں بہت زیادہ ہیں. ہائے ہائے, امیر المومنین سمجھ میں نہیں آیا دنیا والوں کو, اس انداز سے گڑگڑاتے ہیں, اس انداز سے روتے ہیں. یہ تاریخ کے جملے ہیں. جناب ابن حدید نے شرح نہج البلاغہ, ابن حدید معتزلی نے شرح ابن معتزلہ میں لکھا ہے, هو البكاء في المحراب وهو الضحاك اذا اشتد الضراب. توجہ کریں, کائنات کی سب سے عظیم بہادر, عظیم مجاہد انسان علی بن ابی طالب ہے. علی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مجاہد اور کوئی بہادر نہیں آیا ہے. بہادری کا اختتام, شجاعت کا اختتام تمام بہادروں کا مولا امیر المومنین ہے. اس سے بڑھ کر کوئی مجاہد دنیا میں نہیں آیا, لیکن وہی بہادر محراب عبادت میں اس سے بڑھ کر کوئی رونے والا بھی نہیں آیا. هو البكاء في المحراب, جب محراب عبادت میں جاتے ہیں تو سانپ کے ڈسے ہوئے انسان کی طرح تڑپ تڑپ کر روتے ہیں. لہذا عزیزو, یہ امیر المومنین کی زندگی. امام صادق نے فرمایا, ہر رات ہزار رکعت نماز ادا کرتے ہیں, کوئی رات ایسے نہیں گزری جس رات میں ہزار رکعت نماز ادا نہ کی ہو. آپ علی کے ماننے والا ہے, انصاف کریں, ذرا انصاف کریں. آپ علی کے ماننے والا ہے, 17 رکعت واجب ہے, 17 رکعت, صرف 17 رکعت. آپ 17 رکعت فرض ادا کرنے سے عاجز ہے, فرض 17 رکعت واجب نمازوں کو ادا نہیں کر پائے. اور امیر المومنین آپ کا مولا ہر رات ہزار رکعت نماز ادا کرے, پھر آپ کہہ سکتے ہیں اس مولا کا ماننے والا ہے. یہی وجہ ہے, ایک اور جملے پر, ایک اور مقام پر مولا کائنات کا یہ جملہ ہے. جب مولا کائنات کو ضربت لگی نماز ٹوٹ گئی ضربت کی وجہ سے. امیر المومنین اس نماز کو صبح کے وقت 19ویں رمضان کو ادا نہ کر پائے تو امیر المومنین کی آنکھوں میں اشک آیا, روتے ہوئے بارگاہ الہی میں مناجات کی, صبح کو گواہ قرار دیا, اے صبح تو گواہ رہنا, میں نے کبھی نماز میں کوتاہی نہیں کی ہے, میں نے کبھی سجدے میں کوتاہی نہیں کی ہے, میں نے اپنی زندگی سجدے میں گزار دی ہے, میری زندگی کے آخری سجدے میں میری نماز رہ گئی, اے صبح تو گواہ رہنا, میں نے کبھی نماز صبح میں کوتاہی نہیں کی, کبھی سجدے میں کوتاہی نہیں کی, بارگاہ الہی میں مناجات کی, خدایا تو معاف کرنا میری یہ نماز رہ گئی, میری یہ نماز ادا نہ کر سکے. عزادارو اس علی کا ماننے والا ہے, یہی وجہ ہے عزیزو کربلا والوں نے بھی ہمیں وہ درس دیا ہے تیروں کے مصلے پر وہ سجدے شکرانہ نہ بھولے گا زمانہ. حسین آخری وقت میں سجدے میں ہے, رزن بھی رضا تسلیم لامر کے لا معبود سوا یا غیاث المستغیثین. دو ہستیاں ہیں عزیزو جن کی شہادت سجدے میں ہوئی, پہلی ہستی امیر المومنین ہے سجدے میں علی شہید ہوئے, دوسری ہستی حضرت خالص آل عباد حسین سجدے میں تھے, شبر اللہین خنجر لے کے آیا, یہ امام زمانہ کا جملہ ہے, وَالشِّبْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ مَوْلِعَنُ سَيْفَهُ. اے زینب دلِ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی حسین سجدے آخر میں ہے, رزن بھی رضا کا تسلیم لعمرک پڑھ رہا ہے, شبر خنجر لے کے آگے بڑھا ہے, بہن سے اب برداشت نہ ہوئی, بہن تڑپنے لگی, ایک مرتبہ فوج اشقیاء کے سامنے آ کر عمر سعد سے کہتا ہے, یا ابن ابی سعد تو اپنے لشکر کو روکو, حسین سجدے رب میں ہے, حسین خالق کا سجدہ کر رہا ہے. عزاداروں ایک مرتبہ زینب تڑپ کر امام سجاد کے خیمے میں جا کر امام سجاد کو اٹھایا, بیٹا سجاد ذرا اٹھو, بابا سجدے میں ہے, شبر خنجر لے کر بابا کی طرف بڑھ رہا ہے, بیٹا سجاد ذرا بابا کی خبر لو. عزادارو اتنے میں کیا دیکھا, زمین میں زلزلہ آ رہا ہے, زمین کانپ رہی ہے, ایک مرتبہ امام سجاد نے جب خیمے کا پردہ اٹھایا کیا نظر آتا ہے, جبریل امین تڑپ کے آ کر یہ کہہ رہا ہے, قد قتل الحسین بعرض کربلا, جب نو کے نیزے پہ نگاہ پڑی حسین نو کے نیزے پر سجاد کو سلام کر رہا ہے, بیٹا سجاد اب آپ کی امامت کا آغاز ہے, بیٹا سجاد اب اسیری کا وقت آ گیا ہے, اپنے امامت کو اور آل اطہار کو سنبھال لے جا بیٹا, آپ کا بابا دنیا سے گیا ہے. خدایا پروردگارا حسین کی سجدے آخر کا واسطہ, اس سر کا واسطہ جو سجدے میں کٹا, خدایا اس سر کا واسطہ جو دیکھ کے جیسے بے بلند ہوا, حسین کی سجدے آخر کا واسطہ ہمارے نوجوانوں کو سجدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرما, خدایا ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما, خدایا ہمیں تیری عبادت اور بندگی کی توفیق نصیب فرما, خدایا بحق خون حسین بحق آبرو حسین ہماری نازاداریوں کو قبول فرما, بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما, وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں شامل فرما, جملہ عزاداران مظلوم کربلا کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, فرش عزا کی حفاظت فرما, بحق بیمار کربلا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. ماتم ہے